میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ درود پاک کے فضائل پر مشتمل تین احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے، عمل پاک صاف ستھرا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دوسری حدیث میں ذکر فرمایا گیا، صلوا علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اور تیسری حدیث میں ذکر فرمایا گیا، صلوا علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ بعض اوقات بندہ تنگی کا رونا رو رہا ہوتا ہے، تکلیف کا رونا رو رہا ہوتا ہے، بے روزگاری کا، گھریلو ناچاکی کا، قرض داری کا، اور مختلف طرح کی پریشانیوں کا رونا رویا جا رہا ہوتا ہے۔ جب درود پاک پڑھا جائے گا، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوگی، رب کی رحمت شامل حال ہو گئی تو نہ کوئی دکھ دکھ رہے گا، نہ کوئی تکلیف تکلیف رہے گی۔ یہ تینوں احادیث مبارکہ آپ نے سنی، درود پاک کی برکت سے نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک واقعہ سرنامہ بیان کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیلان میں ایک نیک بخت خاتون رہا کرتی تھیں، جن کے شوہر نامدار وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر گئے۔ اولاد میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک بیٹا جو بچپن سے لڑکپن کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ امی جان، بغداد علم و عرفان کا مرکز ہے، بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑی بڑی عظیم مذہبی شخصیات یہ بغداد میں تشریف فرما ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بغداد جاؤں، جا کر ان علماء سے استفادہ کروں اور نور علم سے اپنا سینہ منور کرو، کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں بغداد چلا جاؤں؟ والدہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اجازت دینے کے ساتھ ساتھ امی جان نے 40 دینار یہ بھی ان کو دیے اور قمیص کے اندرونی حصے میں سی دیے۔ ایک قافلہ بغداد کی طرف روانہ دواں تھا، اس قافلے میں اپنے بیٹے کو شریک کیا اور بوقت رخصت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے میری ایک بات کو ساری زندگی یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ کہہ کرنا اپنے بچے کو شریک قافلہ کر دیا۔ یہ قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا بغداد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رستے میں ایک مقام اس طرح کا آیا کہ اس قافلے پر ڈاکوؤں کی جماعت نے حملہ کر دیا، لوٹ خسوٹ کا سلسلہ شروع ہوا، مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اسے چھیننے لگے، یہاں تک کہ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس آیا۔ اگر پوچھتا ہے بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے، یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں میرے پاس رقم ہے۔ تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے جا کر نہ اپنے ایک دوسرے ساتھی کو بتایا کہ ایک بچہ ہے، میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، کہتے ہیں ہاں۔ تلاشی لیے نکلا، کچھ بھی نہیں ہے، آؤ تم آ کر چیک کرو۔ وہ آیا، اس نے آ کر جائزہ لیا، چیک کیا، اسے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر اپنی جماعت کے امیر کے پاس پہنچا، اسے جا کر بتایا کہ یہ بچہ ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے تلاشی لی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی تلاشی لی ہے، ہم دونوں تلاشی لے چکے ہیں، اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے پوچھنے پر نہ اس نے جواب یہ دیا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر پوچھنے لگا کہ بیٹے تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو بتاؤ کدھر ہے۔ انہوں نے اپنا دامن کھولا، دامن کھولنے کے بعد قمیص کا اندرونی حصہ سامنے کیا، کہنے لگا یہ دیکھو قمیص کے اندرونی حصے میں 40 دینار سے لے ہوئے۔ جب چیک کیا گیا نا تو واقعی 40 دینار موجود تھے۔ اب ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر کہنے لگا بیٹے ایک آدمی نے تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکلا، دوسرے نے تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اگر تم اپنی رقم بچانا چاہتے، اپنا پیسہ بچانا چاہتے، تم بچا سکتے تھے، لیکن تم نے بالکل سیدھی سیدھی بات کی کہ میرے پاس رقم ہے، اور جب ہمیں نہیں مل سکی ہمارے پوچھنے پر وہ حصہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیا، یہ رقم موجود ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم جھوٹ بول کر اپنی رقم بچا سکتے تھے، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں قافلے میں روانہ ہوا تھا نا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹے زندگی میں جھوٹ نہ بول۔ جب اس نے یہ جواب سنا نا، اپنی ساری جماعت کو جمع کر لی، کہنے لگا دیکھو ننی سی عمر ہے، کم عمری کا ماحول ہے، لیکن اس کیفیت میں مینا ماں سے کیا ہوا وعدہ یہ بچہ پورا کر رہا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کاموں سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا نا، ہم وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ برائی کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اچھائی کی راہ کی طرف قدم بڑھائیں گے، اور آئندہ زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی والا کام نہیں کریں گے۔ جب یہ ارادہ کر لیا، سارے کے سارے ڈاکو کہنے لگے کہ سردار جب برائی کی راہ میں تم ہمارے سردار تھے، تو اچھائی کی راہ میں بھی ہم تمہیں اپنا نگران مقرر کرتے ہیں۔ توبہ کی، جتنا مال لوٹا ہوا تھا نا وہ سارے کا سارا مال واپس کیا، اور یہ مال واپس کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے اللہ تعالی جل جلالہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کا ارادہ دل میں لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر یہ عاشقان رسول کے قافلے کا نگران بن گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسی کرم نوازی فرمائی۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں تشریف فرمائے نا، اور جن جن کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، کسی کو شاید یہ نام بتانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی کہ یہ بچہ کون ہے۔ سارے جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے، قطب ربانی، کندیل نورانی، شہباز لامکانی،
غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہم سب پر لطف و کرم کی بارش۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ نورانی کے سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قافلے والوں کو اپنے مال سے جو چھنا ہوا مال تھا وہ واپس لوٹا دیا، اور ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے سچ کی برکت سے ہدایت عطا فرما دی، براہ راست پر آ گئے۔ اچھا، یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمارے سامنے مزید آتی ہے نا، وہ ہے والدہ کی تربیت۔ جو گھر کی تربیت ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ والدہ کی تربیت، والد صاحب کی تربیت، گھر کا ماحول، گھر کا ماحول جس انداز کا ملتا ہے نا، بچہ اسی انداز کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ گھر میں اگر نماز کا ماحول ہوگا، بچہ نمازی بنے گا۔ گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول ہوگا، بچہ تلاوت کرنے والا بنے گا۔ گھر میں نعت خوانی کا ماحول ہوگا، بچہ نعت خوانی کرنے والا بنے گا۔ گھر میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا سلسلہ ہوگا، تو یہ بچہ بھی اس کی برکتیں لوٹتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہماری اولاد کے ہم پر حق ہیں، ان میں سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ والدین پر اولاد کے حقوق ہیں اور اولاد پر والدین کے حقوق ہیں۔ بعض اوقات ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں نا یہ اس کا الٹ کرتا ہے، ہم کسی اور چیز کی طرف بلاتے ہیں یہ کسی اور راہ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں، اس بچے کے جو حق مجھ پر تھے، کیا میں نے وہ حق ادا کیے؟ کیا میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھا؟ حقوق کی لڑائی یہ عام طور پر لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے حق کی آواز تو بلند کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کا جو حق میرے ذمے ہے، کیا میں نے وہ ادا کیا؟ دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں نا، والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اولاد والدین کے حقوق ادا کرے گی۔ والدین اولاد کے حقوق میں کوتاہی برتیں گے اور پھر اولاد اگر ان کے حق ادا نہیں کرے گی تو یہ احتجاج بجا لانے کی طرف بڑھیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا۔ والدین اولاد کے حق ادا کریں اور اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں۔ تو اولاد کے حقوق میں سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اولاد کے حقوق جو ذکر فرمائے، ان میں جو پہلا حق ہے نا، میری اولاد کا مجھ پر حق ہے، پہلا حق یہ اولاد ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی، اس سے بھی پہلے کا حق ہے اولاد کا۔ بلکہ بالکل واضح سی بات ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میری اولاد کا ایک حق میرے ذمے وہ ہے جو نکاح کرنے سے بھی پہلے کا، شادی کرنے سے بھی پہلے کا۔ وہ حق کیا ہے؟ میں جسے اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے منتخب کر رہا ہوں نا، یہ دیکھنا، یہ جائزہ لینا کہ یہ کس طرح کی ہے، یہ میری ذمہ داری۔ میں کسی اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، چار وجوہات کی بنا پر لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز ذکر فرمائی گئی، دینداری، دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب نکاح کا ذہن بنتا ہے، شادی کا ذہن بنتا ہے، تو پہلے والی تین چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، چوتھی چیز کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ گھر کے بڑے بوڑھے بھی آپس میں مل جل کر بیٹھیں گے نا، بچہ جوان ہو گیا، اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، تو آپس میں جو ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے نا، وہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ باقاعدہ سے سر جوڑ کر اس پر بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ اس وقت جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا، اپنا بچہ تو کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کماتا کچھ بھی نہیں ہے، کھاتا کماتا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی اچھے ملک کی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی سے رشتہ ہو جائے گا نا، تو اسی بہانے یہ بھی جہاز پہ چڑھ جائے گا۔ تو لڑکی پیسے والی ہونی چاہیے۔ کسی طرف سے آواز آتی ہے یار پیسہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن حسن و جمال بھی تو ہونا چاہیے نا، خوبصورتی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو باقاعدہ سے خوبصورتی کی طرف توجہ جاتی ہے، مال دیکھا جا رہا ہے، حسن و جمال دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں آتا ہے حسب نسب خاندان۔ اونچے خاندان کی ہونی چاہیے، مال دیکھ لیا، جمال دیکھ لیا، خاندان دیکھ لیا، جو چوتھی چیز دیکھنے والی تھی نا اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ پیسہ دیکھ کر لڑکی کو بیاہ کر لیا، حسن و جمال رنگ روپ دیکھ کر لڑکی کو بیاہ کر لیا، حسب نسب اور خاندان دیکھا، نکاح کا پیغام دے دیا، دین داری دیکھنے والی چیز تھی نا اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ اس کو بولنے کا ڈھنگ بھی ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں، یہ نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، اسے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں، کیا شریعت کی پاسداری کا زہر بھی ہے یا نہیں، اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ جبکہ میرے آقا نے دینداری کا ذکر کیا نا، تو یہ چار چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فَذْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا دین والی سے نکاح کرنا کامیاب ہو جاؤ۔ سرکار نے دینداری کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک چیز کی طرف مزید اگر آپ کی توجہ دلاؤں، نکاح ہو گیا، مال دے کر نکاح کر لیا، حسب نسب خاندان دے کر نکاح کر لیا، حسن و جمال دے کر نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، شادی کے کچھ وقت کے بعد نا بچے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اب ابا جی تو ہوں گے اپنے کام دھندے پر، محنت مزدوری پر، ہو سکتا ہے آؤٹ آف سٹی ہو سکتا ہے آؤٹ آف کنٹری ہو، یہ اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی شہر میں بھی اگر کام ہے نا تو صبح جائیں گے شام آئیں گے، جب گھر سے نکلے تھے بچے سو رہے تھے، گھر واپس آئے بچے سو رہے تھے۔ اب اس عورت کی طرف، اپنی بیوی کی طرف ایک امید وابستہ کی جا رہی ہوتی، وہ امید کیا ہے، یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، یہ امید باقاعدہ سے وابستہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے اور غور کرے، جب اس کو نکاح کا پیغام دیا تھا کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ اس کی اپنی بھی تربیت ہے یا نہیں، اس کو خود بھی بولنے کی تمیز ہے یا نہیں۔ آج باقاعدہ سے اس کے ذمہ کیا جا رہا ہے نا، میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، اس کی اپنی تربیت کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تمہارے بچوں کی خاک تربیت کرے گی۔ جب تک یہ اپنے والدین کے گھر میں رہی، سارا وقت وہ گھر میں دانے جنگ کا منظر پیش کرتا رہا، اب یہ آ کر اپنے بچوں کو اتفاق، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا سکھائے گی۔ جس نے ساری زندگی کبھی نماز ادا نہ کی وہ آپ کے بچوں کو نمازی بنائے گا، جس کے اپنے عقیدے میں بگاڑ ہے وہ آپ کے بچوں کی اصلاح عقیدہ کا سامان کرے گی۔ یہ کیسی امید وابستہ کی جا رہی ہے؟ اکبر الہبادی نے ایک بات ذکر کی، کہتا ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی، بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی، مادن فولاد مادن زر بن نہیں سکتی۔ سونے کے ذرات کی طلب ہے، اور یہ سونے کے ذرات تلاش کرنے کے لیے لوہار کی بھٹی میں جا گھسا۔ سونے کے ذرات چاہیے تھے نا تو سنار کی طرف جانا چاہیے تھا، زرگر کی طرف جانا چاہیے تھا، لوہار کی بھٹی میں سونے کے ذرات نہیں ملا کرتے۔ اگر اپنی اولاد کو باادب بنانا چاہتے تھے تو جب نکاح کا پیغام دیا تھا نا اس وقت دیکھتے کہ جس کو آپ بیاہ کر لا رہا ہوں یہ خود بھی باادب ہے یا نہیں، یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔ اور اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں نا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اب جو اولاد کے حقوق اس کے ذمے ہوئے نا، اب اولاد کا ایک حق اس کے ذمے کیا گیا، پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ شریعت مطہرہ نے جو بھی حکم دیے نا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمہ ضرور ہوا کرتی ہے، بچے کے کان میں اذان دو۔ کیوں؟ یہ ابھی ابھی دنیا میں آیا نا، تو سب سے پہلا نام جو اس کے کان میں جائے وہ میرے رب کی کبریائی کا نام ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ کا نام اس کے کان میں جائے۔ سب سے پہلے اذان اس لیے رکھی گئی کہ ساری زندگی یہ اپنے رب کے نام کی لذت، حلاوت اور چاشنی محسوس کرتے ہوئے گزارتا چلا جائے۔ اس کی حکمت یہ تھی، یہ اس لیے بچے کے کان میں اذان رکھی گئی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد نا اب جو چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے یا جو کام کیا کرایا جا رہا ہوتا، بچہ پیدا ہو گیا فوراً موبائل نکالیں گے، جگہ جگہ میسیجز کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ کی نعمت آ گئی، اللہ کی رحمت آ گئی، اب باقاعدہ میسیجز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک کو فون کریں گے، دوسرے کو فون کریں گے، خالو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دیگر اعزہ و اقارب ہیں، ننہیال والے، ددہیال والے، باقاعدہ سے تحریک چل رہی ہوگی، سب کو اطلاع دے دو میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ چاہیے دو چار پانچ دس کو اطلاع کرنے کے بعد اب وہاں سے میسیجز کا سلسلہ مبارک کا آنا شروع ہوگا، ساتھ ہی ساتھ مٹھائی کا تقاضا ہونا شروع ہوگا، اوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، مٹھائی تو آئی نہیں، اب یہ بازار کی طرف نکلے گا مٹھائی لینے کے لیے، مٹھائی لے کر واپس آیا، آتے ہوئے راہ میں خیال آ رہا ہوگا میرے فیس بک پر، یوٹیوب پر، فلاں جگہ پر اتنے سارے لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو تو ابھی تک بتایا ہی نہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اب وہاں باقاعدہ سے شیئر کرنے کا سلسلہ ہوگا، جہاں جہاں جا کر بتایا نا سب کی طرف سے تقاضا ہوگا یار تصویر تو بھیجو، اب بچے کی نو بولود کی تصویریں لینے کا سلسلہ، کبھی ادھر شیر کبھی ادھر شیر، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، بچے کے کان میں اذان، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، جب بعض اوقات ایک لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے یار وہ بندہ نہیں ملا تھا، اذان دینے کے لیے بندہ نہیں ملا تھا، جب بندہ نہیں ملا تھا تو خود بندے بن جاتے، خود ہی آگے بڑھ کے بچے کے کان میں اذان دے دیتے، کیا اذان کے لیے لازمی ہے کہ کوئی حافظ صاحب ملیں گے تو ہی اذان ہوگی، مسجد کے امام صاحب ہی بچے کے کان میں اذان دیں گے، خطیب صاحب آئیں گے وہ بچے کے کان میں اذان دیں گے، یا فلاں صاحب آئیں گے تو بچے کے کان میں اذان دیں گے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، خود آگے بڑھتے بچے کے کان میں اذان دے دیتے، اصل مقصد کیا تھا، یہ بچہ دنیا میں آیا اس کے کان میں سب سے پہلے جو نام جائے نا وہ میرے رب کی کبریائی کا نام جائے، بعض اوقات کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں بچے کے کان میں اذان نہیں ہوتی، اور میری معلومات میں اس طرح کے بعض کیسز بھی ہیں دوسرے دن جا کر بچے کے کان میں اذان ہو رہی، توجہ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، اور یہ جواب بھی ایک مقام پر سننے میں آیا کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کے کان میں اذان بھی دی جاتی، ساری چیزوں کا پتہ تھا، اولاد کے حقوق جو تمہارے ذمہ شریعت مطہرہ نے کیے صرف انہی کی خبر نہیں تھی، صرف انہی کا پتہ نہیں تھا، تو خود آگے بڑھ کے بچے کے کان میں اذان دے دیتے، چلو بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی جگہ پر یہ جواب بھی سننے میں ملے کہ جناب وہ اذان آتی نہیں تھی، کیسا عجیب آدمی ہوگا کہ جسے اذان بھی نہ آتی ہو، اذان یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، میرے رب کا جس قدر شکر ادا کروں وہ کم ہے، میں جس ملک میں رہتا ہوں نا جس شہر میں رہتا ہوں پنجگانہ نماز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہوتی، اور صرف ایک اذان کی آواز نہیں آتی، ایک ایک نماز میں کئی کئی مساجد کے اذان کی آوازیں میرے کان میں پڑتی، اس کے باوجود بھی میں اذان کو یاد نہ کر سکا، کیوں ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ، چاہیے اولاد کا حق تھا، اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں نا تو شریعت مطہرہ نے ایک حق یہ ذکر فرمایا، اپنے بچے کا اچھا نام رکھو، اچھا نام، اور اس پر باقاعدہ سے میرے آقا نے رہنمائی بھی فرمائی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، ہم نام رکھنے کی طرف جاتے ہیں نا ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے یار یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو کہ زندگی میں کسی بندے نے وہ نام نہ سنا ہو، ہم اس نام کے چکر میں پڑتے ہیں، بعض اوقات نیٹ سرچ کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی نیا نام ملے نا، ایسا نام کبھی کسی نے بچے کا نام نہ رکھا ہو، اور اس پر علماء سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، جو نام نیٹ پر مل گیا نا اٹھا کر بچے کا نام رکھ دیا، مانا کیا ہے یار مانے کا تو پتہ نہیں ہے، نام بڑا پیارا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب کا پتہ نہیں ہے، نام بڑا پیارا ہے، بعض اوقات کسی علم والے سے جب پوچھا جاتا ہے نا یا ان کو نام بتایا جاتا ہے تو وہ کان پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا بچے کا یہ نام رکھو، اس کا تو معنی اتنا الٹا ہے، اس کا تو معنی اتنا عجیب و غریب ہے، یہ بھی کوئی رکھنے والا نام تھا، تو اس وقت بھی ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ہاں जो सबसे ज्यादा प्यारे नाम है ना, सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम, वो है अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान। मेरे रब को जो पसंद है अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान। और अगर आपकी तवज्जो के लिए अर्ज करूं ना, आप मुझे ये बताइए अब्दुल्ला किन का नाम है? रूए जमीन पर अल्लाह की सारी मखलूक में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है ना, मेरे आका, उनके वालदे गिरामी का नाम है अब्दुल्ला। हमारे आका के वालदे मोहतरम का नाम कैसा प्यारा नाम है। लेकिन हमारे जहन में आया करना यार ये तो पुराना नाम है, अब्दुर्रहमान पुराना नाम है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है ना वो ये वाले, जो मेरे रब को सबसे ज्यादा पसंद है ना वो मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? और इसके बाद अगर एक चीज की तरफ मुझे तवज्जो दिलाऊं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सम्मू भी इसमें, मेरा कलिमा पढ़ने वालों मेरे नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। हमारे आका का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कितना प्यारा नाम है, कैसा अजीम नाम है। यह नाम इस कदर उम्दा, इस कदर बेहतरीन, इस कदर अजीम, जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा मौजूद हो ना, मोहम्मद नाम का बंदा मौजूद हो, उस घर में फकरो फाका नहीं आएगा, तंगी नहीं आएगी। बालू का जगह जगह जाकर दुआएं करा रहे होते हैं, यार तंगी बड़ी आ गई, मुसीबत आ गई, रोजगार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, यार कोई समझ नहीं आती, सोने में हाथ डालू ना मट्टी हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या गलती हो गई, पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं, यार कोई समझ नहीं आ रही। तो समझ जाइए, अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखिए, घर में बरकत आ जाएगी, तंगी चली जाएगी, फरावानी आ जाएगी, नामे मुस्तफा की बरकत। और यहां तक जिक्र किया गया, कोई मुसीबत हो ना, उस मुसीबत से टलने के लिए हम मशवरा कर रहे हैं, कोई और काम है जिसके हवाले से हम मशवरा कर रहे हैं, अपने मशवरे में मोहम्मद नाम के किसी बंदे को शामिल कर ले, अल्लाह उस मशवरे में बरकत अता फरमा दे। और हमारे आका की ख्वाहिश और तमन्ना पता है क्या है? एक तो अभी आपने हदीस सुनी, सम्मू भी इस्मी, मेरे आका फरमाते हैं मेरे नाम पर बच्चों का नाम रख। और यहां तक जिक्र किया गया, अगर किसी के चार बच्चे हों, वो चारों का नाम ही मोहम्मद रख दे तो क्या अजब है। पहला बच्चा मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद, तीसरा मोहम्मद, चौथा मोहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की आदत करीमा हमने देखी, शुरू से लेकर अब तक जब तक से अमीर अहले सुन्नत से, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी के सिलसिले हुए, शुरू से अब तक ये सिलसिले देखते चले आ रहे हैं, किसी ने भी बेटे का नाम तलब किया ना तो अमीर अहले सुन्नत नाम रखते हैं मोहम्मद। सात को और नाम जिक्र कर दिया जाता है, नाम मोहम्मद पुकारने के लिए मिकदाद, नाम मोहम्मद पुकारने के लिए दानियाल, नाम मोहम्मद पुकारने के लिए सोबान, नाम मोहम्मद ही रखा जाता है अमीर अहले सुन्नत की आदत करीम। और क्यामत के दिन का एक नजारा आपके सामने रख, क्यामत के दिन ऐलान किया जाएगा कौम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाए। जब ये ऐलान किया जाएगा ना, हजारों की तादाद में मैदान महशर में लोग खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला जल जलाल इरशाद फरमाएगा मैंने तो अपने महबूब को पुकारा था, तुम क्यों खड़े हुए? ये बंदे अल्लाह ताला जल जलाल की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मालिक हमारा नाम भी मोहम्मद है, तेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से हमारे वालदैन ने हमारा नाम मोहम्मद रखा। जब ये कहा गया मोहम्मद खड़े हो जाइए, हमारा नाम भी मोहम्मद था, हम खड़े हो गए। अल्लाह ताला जल जलाल फरिश्तों को फरमाएगा मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब के नाम पर नाम रखा है ना, इस नाम की बरकत इन सबको दाखिले जन्नत कर दो। मोहम्मद नाम रखने की वजह से मेरा बच्चा जन्नत में चला जाए, और क्या चाहिए। हम यूनिक के चक्कर में मारे गए, जबकि इतनी बड़ी बरकतें इस नाम की हासिल की जा सकती है। तो अपने बच्चों के अच्छे नाम रखे जाए। चाहे इसके बाद अगर मजीद आगे बढ़े ना, तो हमें बाकायदा से हुक्म इरशाद फरमाया गया, अल्लिमू औलादकुम हुब्ब रसूलिल्लाह व अहले बैत रसूलिल्लाह, अपनी औलाद को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाओ, महबूब के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। बाकायदा से हमें जिक्र किया गया, ऐ मेरा कलिमा पढ़ने वालों मेरी मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, तिलावत कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। باقاعدہ سے میں یہ چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف کتنی توجہ؟ کیا روزانہ میرے معمولات میں یہ چیز شامل ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتا ہوں؟ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ تو ہو سکتا ہو، اس کے بعد اگلا مرحلہ اپنے بچوں میں بیٹھ کر اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ۔ محبوب کے اخلاق کریمانہ کی بات، سرکار کی عادات مبارکہ کی بات، کبھی معجزات نبی کا تذکرہ ہو، کبھی کمالات نبی کا تذکرہ ہو، کبھی عادات نبی کا تذکرہ ہو، کبھی معقولات و مشروبات و ملبوسات نبی کا تذکرہ ہو۔ ہمارے آقا کو کیا پسند تھا، کیا پسند نہیں تھا؟ کیا باقاعدہ میرے معمولات میں ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھوں اور ان اداؤں کا تذکرہ بچوں کے سامنے کروں؟ بندہ غور کرتا چلا جائے، سوچتا چلا جائے، کیا میرے معمولات میں یہ چیزیں ہیں؟ بہت زیادہ بچے سے محبت پیدا ہوئی نا، بیٹے آؤ نا بازار چلیں، آؤ گھومنے چلتے ہیں، کبھی آؤٹنگ کے نام پر بچوں کو لے گئے، کبھی ہوٹلنگ کے نام پر بچوں کو لے گئے، باقاعدہ سے ذکر نبی کی محفل سجا کر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوں، ایسا کب ہوا؟ اور اس پر بھی نا بعض اوقات یہ انداز دیکھنے میں آتا ہے، امام صاحب کے پاس جائیں گے، خطیب صاحب کے پاس جائیں گے، پیر صاحب کے پاس آئیں گے، کسی اور جگہ قدم بڑھائیں گے، بچہ نافرمان ہو گیا، دعا کر دیں یہ سدھر جا، بچہ بات ہی نہیں سنتا، مانتا ہی نہیں ہے، میں بڑا سمجھاتا ہوں، جو کہتا ہوں نا یہ اس کا الٹ کرتا ہے، یہ جگہ جگہ یہ موضوع لے کر بیٹھیں گے، باقاعدہ سے اس پر تذکرہ کیا جائے گا، میرے بچے کے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ بگڑ گیا۔ یہ بچہ آج آ کر بگڑا، راتوں رات بگڑا، یا فوری طور پر کوئی ایسی کیفیت ہو گئی، پہلے بڑا فرما بردار تھا، آج یکدم نافرمان ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب بچہ ایک عمر تھی، ایک وقت تھا، پوری طرف آپ کی طرف متوجہ تھا، جب بچہ آپ کی طرف متوجہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ آپ اس بچے کو بچا لیتے، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتا۔ ایک عمر ہوتی ہے، بچے کی توجہات کا مرکز والدین کی ذات ہوتی ہے۔ اب جتنے سننے والے یہاں موجود ہیں نا، آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں، خود غور کیجئے گا، آپ کام سے واپس آئے، اگر دروازے پر بیل دی یا گاڑی کا ہارن دیا، جو ہی آپ دروازے پر پہنچے نا، کوئی اور دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے نہ پہنچے، سب سے پہلے آپ کا بچہ پہنچتا ہوگا، وہ دروازہ کھول نہیں سکتا، لیکن سب سے پہلے یہ پہنچتا ہوگا، اور دروازے پر پہنچ کر نا، اندر سے وہ آپ کو کمپنی دینا شروع کر دے گا، آواز لگانا شروع کر دے گا، جو ہی دروازہ کھلے گا آپ گھر میں داخل ہوں گے، بقیہ سارے ہو سکتا ہے افراد اپنے کام دھندے میں مصروف ہو، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ لپٹے گا، چمٹے گا، پیار کرے گا، محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور وہ پورا پورا نا اپنی توجہ آپ کی طرف مرکوز کیے کھڑا ہوگا۔ جب یہ عمر تھی نا بچے کی، بچے کی توجہ آپ کی طرف تھی، اے میرے والدین، اے میرے بھائیو، اے میرے وہ بھائیو جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اب مجھے یہ بتائیے اس وقت آپ کی توجہ کہاں تھی؟ بچے کی توجہ آپ کی طرف تھی، آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی، بچہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور آپ کے ہاتھ میں موبائل تھا، بہت زیادہ ہوا نا تو آپ نے ایک دفعہ چوم لیا، سینے کے ساتھ لگا دیا، ماتھا اس کا پکڑ لیا، دو محبت کے بول بول دیے، اس کے بعد بچہ اپنی طرف، آپ اپنی طرف۔ یہ عمر تھی بچے کو وقت دینے کی، آپ نے وقت کیوں نہ دیا؟ یہاں تک بھی دیکھنے میں اس طرح کے نظارے بھی آتے ہیں، آپ میں سے بھی کئی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہوں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہوئے نا، کسی کمرے میں چلے گئے، حاجت کے لیے واش روم میں بھی گئے نا، بچہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، دستک دے رہا ہوتا ہے، آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، یہ بچے کی پوری توجہ آپ کی طرف تھی، یہ وہ وقت تھا، آپ کی توجہ بچے کی طرف نہیں تھی۔ اور باقاعدہ سے اگر غور کیا جائے نا، کئی ایک مثالیں ہماری نگاہوں میں آ جائیں گی، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پودا لگایا، اس کی ننی ننی شاخیں نکلنے لگیں، ایک ٹہنی نے، نرم نازک ملائم سے ٹہنی تھی، اس نے دیوار کی طرف رخ کیا، یا پودا لگا ہوا دیوار کی طرف رخ کیا، اب آپ یہ چاہتے ہیں یہ اس طرف نہ جائے، یہ اس طرف جائے یا اس طرف جائے، طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دھاگا لیا، رسی لی، اس رسی کے ساتھ نے اس کی کومپل کو، اس کی ٹہنی کو یوں چڑھا دیا، آپ نے جس طرف اس کا رخ موڑ دیا نا، اس کا رخ اسی طرف ہو گیا۔ یہ بالکل سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو کوئی لمبے چوڑے تکلفات نہیں کرنے پڑے، کوئی لمبی چوڑی تگو دو نہیں کرنی پڑی، بس ایک دھاگا لیا، اس دھاگے کی طرف اس کا رخ بڑھا دیا، اس کا رخ اس طرف ہو گیا. لیکن اب اگر اس وقت میں آپ نے توجہ نہ دی، یہ آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہوئی، ٹہنی بنی، ٹہنی سے جناب مضبوط تنا بنا، اب یہ اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر نہ جائے ادھر جائے، اب بتائیے اب حل کیا ہے؟ دیوار کی طرف جا رہا ہے نا، دیوار کا نقصان ہو جائے گا، اب مضبوط تنا بن چکا ہے، اب یہ چاہتے ہیں اس کا رخ بدل جائے. اب کوئی حل نہیں ہے اس کا، صرف ایک حل ہے، اسے کاٹ دو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو جب یہ عمر تھی اس بچے کی کہ اب تھوڑا سا اشارہ کر کے نا اس کی عادت بدل دے، اس وقت آپ کے ذہن میں تھا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، یہی جملہ آپ کی زبان پر تھا. وہ بچہ بچہ کہتے کہتے نا پتہ ہی نہیں چلا وہ بچے سے کب جوان ہو گیا. اب ساری زندگی یہ کہتے رہے، جب وہ مضبوط تنا بن گیا نا، اب جگہ جگہ جا کر کہہ رہے ہیں بچہ بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا، کوئی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. جب کرنے کا وقت تھا تب آپ کہاں تھے؟ سادہ کاغذ ہے نا، سادہ کاغذ پر جو تحریر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، جو تحریر چاہیں لکھ دیں. لیکن ایک دفعہ کچھ لکھا جا چکا ہے نا، اب آپ یہ چاہتے ہیں پہلے والی تحریر مٹ جائے، میں نئی تحریر لکھ دوں، میں نئی تحریر اس پر نقش کر دوں. اب بتائیے اب کون سا طریقہ ہے نئی تحریر لکھنے کا؟ پہلی تحریر مٹانی پڑے گی نا، پہلی تحریر جتنے بھی پختگی کے ساتھ آپ مٹائیں گے نا، وہ اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑ کر جائے. چھوٹے بچوں کے دماغ سادہ کاغذ کی طرح، یہ سادہ کاغذ پر اللہ کی محبت کی تحریر لکھیے، نبی کی محبت کی تحریر لکھیے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی تحریر لکھیے، اولیاء کرام کی محبت کی تحریر لکھیے، شریعت مطہرہ سے محبت کی تحریر لکھیے. لیکن جب کوئی اور تحریر نقش ہو گئی نا، اب آپ پہلے والی تحریر مٹا کر نئی ثبت کرنا چاہیں گے تو شاید دشواری ہو جائے گی. تو جو وقت تھا تحریر لکھنے کا، اس وقت تحریر لکھنے کی طرف آ جائے. ہمارے آقا کے صحابہ کا انداز کیا تھا، میں تو انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی جاتی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنے گھروں میں آتے، گھر میں آ کر نا بچوں کو برتن دیے جاتے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، بچوں کو برتن دیے جاتے، اس میں پانی دیا جاتا اور کہا جاتا بچوں جاؤ نا مسجد نبوی میں، سرکار تشریف فرمائیں، ہمارے آقا جلوہ فرمائیں، بچوں محبوب کا دست مبارک نہ اس پانی میں ڈلوا کر لے آؤ. باقاعدہ سے بچوں کو بھیجنے کا معمول ہوا کرتا تھا، جاؤ مسجد نبوی میں، ہمارے آقا جلوہ فرمائیں، سرکار کا دست انور اس برتن میں ڈلوا کر لے آؤ. اہل مدینہ سارا دن وہی پانی پیا کرتے جس پانی میں محبوب کے مبارک ہاتھ مس ہوا کرتے تھے، باقاعدہ سے معمول شریف. بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، یہ حضرات ابھی خود ہی تو فجر ادا کرنے کے لیے آئے تھے، سرکار کے پیچھے ہی تو نماز پڑھ کے گئے، محبوب کی اقتداء میں نماز ادا کی، یہ خود ہی برتن لے کر آ جاتے، خود ہی پانی لے کر آ جاتے، خود ہی سرکار کا ہاتھ ڈلوا لیتے اور خود ہی گھر میں لے جا کر بچوں کو پلا دیتے. لیکن ایسا نہیں کیا، بچوں جاؤ مسجد نبوی شریف، بچوں جاؤ مسجد نبوی شریف. اب غور کیجئے گا، آپ نے اپنے بچوں کی ایک عادت بنائی نا، جب وہ ٹائم آئے گا کسی راہ کی طرف، بچے کو جو بھڑنے کا ٹائم دیا گیا، بچہ روزانہ گھڑی دیکھ رہا ہوگا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے. اب روزانہ بازار لے کر جاتے ہیں، بچے کی عادت کا حصہ ہوگا، وہ گھڑی دیکھ رہا ہوگا، ٹائم پوچھ رہا ہوگا، ٹائم دیکھنا نہیں آتا نا، آگے پیچھے معلوم کر رہا ہوگا. 6 بجے روزانہ ابو لے کر جاتے ہیں، 6 بجنے میں کتنا ٹائم ہے، یہ روزانہ چیز ذہن میں ہوتی ہوگی. اب نے اسکول کا عادی بنایا، بچے کو پتا ہے کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے آنا ہے. اب نے کسی اور جگہ کی طرف بڑھنے کا ذہن دیا، بچہ گھڑی کا ٹائم دیکھ دیکھ کرنا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مدینہ طیبہ میں کیسا حسین نظارہ ہوتا ہوگا، صبح صبح روزانہ خود بچے تقاضا کرتے ہوں گے، ٹائم ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کا، مسجد نبوی شریف میں جانے کا، مجھے پانی دے، میں مسجد نبوی میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں. باقاعدہ سے یہ دین بنتا ہوگا اور بچے لائن لگا لگا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوں گے۔ یہ بچوں کے دلوں میں محبت رسول اتارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بچے دیکھتے ہوں گے نا میری امی بھی وہی پانی پینا پسند کرتی ہے، میرے ابو بھی وہی پانی پینا پسند کرتے ہیں، میرے گھر کے سارے افراد وہی پانی پینا پسند کرتے ہیں اور روزانہ یہ نظارے دیکھتے ہوں گے تو ذہن بنتا ہوگا سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی، باقاعدہ سے ذہن بنتا ہوگا سب سے اولا، سب سے اعلی، سب سے بالا، سب سے والا، یہ تو ہمارے آقا کی ذات گرامی، باقاعدہ سے یہ ذہن بنتا ہوگا۔ اور ایک انداز اور بھی ہوا کرتا تھا، حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ اپنے بچوں میں کیا کرتے، محبوب کی عادات کا تذکرہ کیا کرتے۔ بچوں کی ایک طبیعت آپ نے دیکھی ہے، بچہ بار بار سوال کرتا ہے، کوئی موضوع چھیڑ دیا نا آپ نے تھوڑی سی بات کی وہ بچہ آگے نہیں پڑھنے دے گا، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، سوال پہ سوال جاری ہوتے ہیں، بچہ بار بار سوال کرتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، جب اپنے آقا کی پیاری اداؤں کا تذکرہ بچوں کے سامنے ہوتا ہوگا، غزوہ بدر کی بات چلی، غزوہ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313 کم و بیش، کافر کتنے تھے؟ 1000۔ مسلمانوں کے پاس سامان حرب کتنا تھا؟ تلواریں کتنی تھیں، نیزے کتنے تھے، سواریاں کتنی تھیں، کھانے پینے کا انتظام کتنا تھا؟ سب کچھ معمولی سی مقدار میں، ادھر 313 ادھر 1000۔ 1000 کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، سامان حرب بھی ہے اور کھانے پینے کی فراوانی بھی ہے۔ جب یہ ساری باتیں بچوں کے سامنے کی جاتی ہوں گی نا، سوال ہوتا ہوگا یہ بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے 14 شہید ہوئے میدان بدر میں، ہمارے 14 شہید ہوئے، 13 میدان جنگ میں شہید ہوئے، ایک زخمی تھے واپس آتے وہ جب شہادت نوش کر گئے، 14 حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان میدان بدر میں شہید ہوئے۔ دوسری طرف 70 مارے گئے، 70 کو قید کر کے لے آئے۔ 313 کے 14 شہید ہوئے اور جو 1000 کا لشکر ہے نا، ان کے 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اب سوال ہوتا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سامان جنگ بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، بھالے بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، ان کے پاس ساری چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے 70 مارے گئے، ہمارے صرف 14 شہید ہوئے، ہمارا ایک بھی قید نہیں کیا گیا، ان کے 70 قید ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ملتا ہوگا؟ میرے بچوں، اس میں نا اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ جو بھی ہے نا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت ہے، یہ ساری برکتیں سرکار کی ذات مبارکہ کی ہیں۔ جب بچوں کے سامنے یہ باتیں اس طرح کی جاتی ہوں گی نا، تو ذہن وہی بنتا ہوگا کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ یہ ابھی سے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں اور یہ بار بار اپنے آقا کا تذکرہ، بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کا تذکرہ، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ بچوں کا ذہن بنتا چلا گیا، اپنے آقا کی محبت دل میں پیدا ہوتی چلی گئی، بچے محبت نبی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میدان بدر جب یہ میدان سجا نا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جان اثار صحابہ میدان بدر میں اترے، دو بچے، ایک کا نام ہے معاذ، دوسرے کا نام ہے معوض، یہ دونوں بچے ننی ننی تلواریں لیے میدان میں موجود ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں یہ بچے میرے پاس آئے، اگر کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا بچوں تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بچے کہنے لگے چچا جان بتائیے نا ابو جہل کون ہے؟ بیٹا یہ تو بتاؤ ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جو بچوں نے جواب دیا نا، وہ جواب پتا کیا ہے؟ کسی نے اس کو اپنے انداز میں ذکر کیا، یہ بچے کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری، یعنی بچوں کی زبان پر ہے۔ جب بچوں کو کیسے پتا چلا کہ ابو جہل دشمن رسول ہے؟ بچوں کو کیسے پتا چلا کہ میدان میں اترنا ہے اور میدان میں اتر کر یہ کام ہم نے کرنا ہے؟ کیسے بچوں کا ذہن بن؟ یہ گھر کی تربیت کا اثر. اور جب ان کو بتایا گیا نا, وہ سامنے جو پیرا لگا ہوا ہے نا, جو بیچ میں گھوڑے پر سوار ہے, وہ ابو جہل ہے. بچے بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور پتہ ہی نہیں چلا, یہ نیچے سے نکلتے نکلتے آگے بڑھے, ابو جہل کا کام تمام کر دیا. اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے ابو جہل کو, اور ابو جہل کا کام تمام کرنے والے دو ننے ننے بچے. میدان احد آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دشمن کی چال کے بارے میں بتلایا. صحابہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما, بچے حاضر بارگاہ ہونا شروع ہوئے, اور بچے آ کر نا اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا میں بھی جاؤں گا, میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا حضور, میں بھی جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو واپس بھیجتے چلے جا رہے ہیں, تمہاری عمر کم ہے, تم بھی چلے جاؤ, تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ, تم بھی چھوٹے ہو تم بھی واپس چلے جاؤ. سرکار واپس بھیجتے چلے جا رہے ہیں اور بچے تیار ہو کے نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. ان بچوں کو محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے والا کون؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا, جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے, جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان بچوں کو حاضر بارگاہ کون کر رہا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں کون پیش کرتا چلا جا رہا ہے؟ یہ گھر کی تربیت. بچوں, ہمارے آقا پر مشکل وقت آئے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے, جاؤ اور اپنے آقا کے قدموں پر جا کر قربان ہو جاؤ, یہ گھر کی تربیت. اچھا, ایک بڑا پیارا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے. ایک بچے کو میرے آقا نے اجازت دی, جب ایک بچے کو اجازت دی گئی نا, ایک اور بچہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے, کہتا ہے آقا اسے اجازت دی ہے مجھے کیوں نہیں, حضور یہ جائے گا میں کیوں نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ طاقت میں ہمت میں قوت میں یہ تم سے بڑا ہے. یہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے, طاقت ہمت قوت میں بڑا لگتا ہے, اس لیے اجازت دی ہے. وہ بچہ خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے, آقا اگر طاقت ہمت اور قوت کی وجہ سے اجازت دی ہے نا, مجھے اجازت دیجئے میں اس کے ساتھ کشتی کرتا ہوں, اگر میں جیت گیا نا آپ مجھے بھی جانے کی اجازت دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی, مسجد نبوی کے باہر دونوں کی کشتی ہوتی ہے. جب پتا تھا نا کہ رہ گیا تو مجھے گھر جانا پڑے گا, یہ پوری قوت کے ساتھ لڑے, یہاں تک کہ کشتی جیت گئے, میرے آقا نے انہیں بھی جانے کی اجازت دے. گھر کی تربیت اور گھر کی تربیت کا اثر. آئیے روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ان بچوں کے سامنے کرتے چلے جائیں. کبھی سرکار کے معجزات کی بات ہو, کبھی اپنے آقا کے کمالات کی بات ہو, کبھی حسین عادات کی بات ہو, کبھی فضل و کمال کی بات ہو, کبھی جود و نوال کی بات ہو, کبھی اوج و کمال کی بات ہو, روزانہ اپنے بچوں میں بیٹھ کر نا اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ کرتے چلے جائیں. سیرت رسول عربی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, یہ اپنے گھر میں رکھیے, یہ روزانہ بچوں کو پڑھ کے سنائیے. سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, یہ حاصل کیجیے. اس کے علاوہ کئی ایک رسالے, کئی ایک کتابیں مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں, حاصل کیجیے, پڑھیے, اور روزانہ اپنے بچوں کو بیٹھ کرنا اس میں سے کچھ نہ کچھ سنانے کا سلسلہ کیجیے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے بچے ابھی سے درست سمت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور الحمدللہ اس وقت تو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں داخلے بھی جاری ہیں, عالم کورس کے داخلے جاری ہیں, اسلامی بھائیوں کے بھی, بچوں کے بھی داخلے جاری ہیں, بچیوں کے بھی داخلے جاری ہیں. مدارس المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کرائیے, جامعات المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کرائیے, ان کے سینے نور علم سے منور کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو بچانے کی طرف بڑھ جائیں. اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے, اور جو گزارشات پیش کی ہیں اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.